ہم کو بنا دے ادب کا تو پیکر، کرتے رہے احترام شریعت.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ غفران، ماہ رمضان کی ان نور بھری گھڑیوں میں آپ کی خدمت میں احترام شریعت پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں. اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. مہینہ بھی رحمتوں والا اور عمل بھی رحمتوں کے حصول والا. کثرت سے درود پاک پڑھتے چلے جائیے، رب کی رحمت سے حصہ پاتے چلے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک حدیث شریف آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. اس حدیث شریف ہی سے انشاءاللہ عز و جل آپ آج کے موضوع کو سمجھ بھی جائیں گے، اور اس حدیث شریف ہی سے آج کے سارے موضوع کا اگر یہ کہا جائے کہ نتیجہ بھی نکل آئے گا تو بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جوامع الکلم عطا فرمایا. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر بات میں کئی ایک پہلو موجود ہوا کرتے ہیں. محبوب رب العالمین جناب صادق و امین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تجلی فرمائے گا، اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل گر جائے گی. سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں سے ایک وہ ہے جس کو قرآن پاک کا علم دیا گیا، دوسرا راہ خدا میں مارا جانے والا شہید، اور تیسرا مالدار ہوگا. اللہ پاک قاری سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا رب؟ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میرے پاک پروردگار، رات دن میں قرآن پاک پڑھتا رہا. اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں فلاں شخص قاری ہے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا. پھر مالدار کو بلایا جائے گا، اللہ تعالی جل جلالہ اسے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو وسیع نہیں کیا، یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں میرے مولا، واقعی تو نے اتنے زیادہ انعامات و اکرامات سے نوازا. اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، پھر یہ بتا، تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں صلہ رحمی قائم کرتا رہا، صدقہ اور خیرات کرتا رہا. اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ پیسہ خرچ کرنے میں تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، وہ تو کہہ لیا گیا. پھر اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا، میرے پاک پروردگار، مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، میں مرتے دم تک لڑتا رہا یہاں تک کہ جا میں شہادت نوش کر لیا. اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے فلاں کتنا بہادر ہے. تو اپنی بلے بلے کرانے کے لیے سارا کچھ کرتا رہا، اپنے نام کے ساتھ بہادر کہلوانے کے لیے سب کچھ کرتا رہا، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کی مخلوق کے پہلے تین افراد ہیں کہ جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارکہ مکمل ہوئی. اس میں اگر غور کیا جائے، تین افراد، ایک علم دین والا، ایک راہ خدا میں مال خرچ کرنے والا، اور ایک راہ خدا میں جان دینے والا، ان تینوں کو بلا کر پوچھا جا رہا ہے. یہ اپنے اعمال کا تذکرہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے تینوں کو یہ بات ارشاد فرمائی، تو جھوٹا ہے. پہلے کو کہا جا رہا ہے تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. دوسرے کو کہا جا رہا ہے تو نے یہ پیسہ خرچ کرنے کا جو سلسلہ کیا تھا، یہ تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں جناب کتنا بڑا سخی ہے، وہ تو تجھے کہہ لیا گیا. اور تیسرے کو کہا جا رہا ہے کہ تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ کہیں بہادر ہے، وہ بھی تجھے کہہ لیا گیا. یہ تینوں جو ہے نا، یہ ریاکار ہیں. ریاکار مطلب دکھاوا کرنے والا، ایسا کام جس کام کے کرنے میں اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا مل سکتی ہے، یہ وہی کام کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی تمنا رکھنے والا. اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے تلاوت قرآن کی جائے تو ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے تو یہ مال جو ہے نا، یہ جنت کے قریب کرنے والا ہے. سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے. لیکن دکھاوے کے ساتھ مال خرچ کرنے والا ریاکار داخل جہنم کر دیا گیا. شہید، اس کے بارے میں تو کئی ایک روایتیں ذکر کی جاتی ہیں نا، اس کے فضائل کے تعلق سے اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے اس پر برسنے والی چھما چھم رحمتوں کے تعلق سے، لیکن یہ شہید بھی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا. ہمیں چاہیے ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں. بہت سارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ جو ہماری روٹین کا حصہ ہوا کرتے ہیں، نماز ادا کرنا، تلاوت قرآن کرنا، ہاتھ میں تسبیح رکھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، مسلمانوں کی خبر گیری کرنا، رشتہ داروں میں میل ملاپ کے معاملات کرنا، بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان تمام تر معاملات میں یوں اس انداز سے بھی ہم توجہ کر لیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس کام کے کرنے میں کیا اللہ کی رضا کی طرف نظر ہے یا لوگوں کو خوش کرنے کی طرف. لوگوں کو خوش کرنے کی طرف، سخی کہلانے کی طرف، یا کوئی اور لقب پانے کی طرف اگر توجہ ہے، تو کیا یہ توجہ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف ہے یا کسی اور مقصد کی طرف. جب کسی اور چیز کی طرف توجہ ہے تو کیا یہ عمل قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ کیا اس عمل کی وجہ سے میں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیا میں اپنے رب کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ ان تمام تر چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی حاجت. نماز ادا کرنے والا جب نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہو، اس وقت کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جوں ہی کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، اگر نماز کی کیفیت بدل گئی تو غور کیجئے اور سوچئے کہ ایسا کیوں ہوا. بعض اوقات ہوتا ہے تنہائی میں نماز پڑھنے والا تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جوں ہی قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے نا، اس کی نماز میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یہ کیفیت کی تبدیلی کیوں؟ تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری تھا، تلاوت کرنے والا تیزی کے ساتھ تلاوت کرتا چلا جا رہا تھا، جوں ہی محسوس ہوا نا کوئی آ رہا ہے. اگر اس کی تلاوت کا انداز بدل جائے، ٹھہراؤ آ جائے، یہ آواز بنانے کی طرف لگ جائے، اپنی طرز تبدیل ہو جائے، ٹیون تبدیل ہو جائے، اور یہ سارے کے سارے معاملات میں تبدیلی ہو جائے، تو جو پہلے کر رہا تھا وہ کیا ہے اور جو اب کیا یہ کیا ہے. اگر یہ نماز اللہ کے لیے تھی، اگر یہ تلاوت قرآن اللہ کے لیے تھی تو جو تنہائی میں تھی کسی اور کے آنے پر بھی تو ویسی ہونی چاہیے تھی، کہ یہ عمل تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے تھا نا، تو جب اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پہلے بھی میرے اس عمل کو دیکھ رہا تھا، اب بھی میرے اس عمل کو دیکھ رہا تھا، یہ انداز میں تبدیلی کیوں آئی؟ بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے والا دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو، یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ صدقہ کرنے والا، یہ خیرات دینے والا، زکات دینے والا، راشن تقسیم کرنے والا، اناج تقسیم کرنے والا، غریبوں کی حاجت روائی کرنے والا، یہ دوسروں کے دروازوں کو بجا بجا کر ان کے گھر میں آٹا دینے والا، رقم تقسیم کرنے والا، پیسہ دینے والا، یہ اتنا کچھ جو کر رہا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو کیمرہ کیوں لے کر جا رہا ہے، یہ موبائل پر تصویریں کیوں بنا رہا ہے؟ غور کر لیجئے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ اگر اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے دیا تو یہ درمیان میں دوسری چیزیں کیوں آ گئیں؟ بعض اوقات باقاعدہ تشہیر کے ساتھ دیا جاتا ہے، یکم رمضان کو زکات تقسیم کی جائے گی، فلاں تاریخ کو غریبوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا۔ غریبوں کو دینا تھا تو خود آگے بڑھ کر ان کے گھروں میں پہنچانے کی صورت بھی ہو سکتی تھی، یا خود نہیں جا سکتے تو جن کو اطلاع کرنی تھی صرف ان کو اطلاع کر کے آرام سے بلا کر، ایسے وقت میں کہ جس میں دوسروں کو پتا بھی نہ چلے کس کس کو دیا گیا اس کی بھی خبر نہ ہو، ایک کو الگ وقت دے دیا، دوسرے کو الگ وقت دے دیا، تیسرے کو الگ وقت دے دیا، جو آئے صرف اسی کو پتا ہے کہ میں یہ لے کے جا رہا ہوں، ایسا بھی تو انداز اختیار کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، اس انداز کے اپنانے میں بندے کی نیت پر حکم ہوگا نا، اس کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا کی نیت۔ اگر اللہ کی رضا کی نیت تھی تو موبائل کا اس میں کیا کام تھا؟ غور کر لیجئے۔ اور بعض اوقات اس طرح کے مناظر جو ہیں یہ سوشل میڈیا پر لائیو چلائے جا رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ سے ساری دنیا کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، پہلے سے بعض اوقات تشہیر کی صورت بھی ہوتی ہے، جناب یتیم بچوں کی شادی کا سلسلہ فلاں تاریخ کو ہوگا اور اجتماعی شادی کی صورت کی جائے گی، 10 شادیاں، 5 شادیاں، 15 شادیاں، 20 شادیاں، باقاعدہ سے اس کی تشہیر ہوتی ہے، باقاعدہ سے میدان سجتا ہے۔ جن غریب بچوں کی، جن غریب بچیوں کی شادی کروائی جا رہی ہے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پورا شہر موجود ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، اور باقاعدہ سے اس کو سوشل میڈیا پر چلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں نیت کیا ہے؟ غور کر لیجئے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سوچ لیجئے۔ اگر اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا مقصود تھی تو یہ پردہ رکھ کر بھی تو سارے کے سارے کام ہو سکتے تھے نا، اس میں یہ سارے کا سارا سلسلہ کرنے کی حاجت کیا تھی؟ یہ صرف 2-3 اعمال آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان تمام تر معاملات میں بالکل واضح لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے، کس نیت کے ساتھ اس نے ایسا کیا۔ کوئی ریاکاری ہے نا، ریاکاری کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ ریاکار ہے۔ ایک آدمی اگر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے اور بڑے اطمینان، بڑے سکون، بڑے قرار کے ساتھ یہ رب کی بندگی بجا لا رہا ہے، مجھے یا آپ میں سے کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ ریاکار ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن مجھے اپنے معاملات پر غور کرنا ہے، آپ کو اپنے معاملات پر غور کرنا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں کیا اس میں اللہ کی رضا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ تو نہیں چلی گئی؟ یہ ریاکاری کتنی بڑی تباہ کاری اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اس ریاکاری کو شرک اصغر فرمایا گیا، اور اس کے بارے میں یہاں تک ذکر کیا گیا کہ یہ تاریک رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چیمٹی کی 4 سے بھی زیادہ باریکی کے ساتھ آتی ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار میری نیت یہ نہیں تھی، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، لیکن جب تھوڑا سا آگے بڑھ کر دیکھتا ہے نا اور اپنے آپ سے پوچھتا ہے کیا واقعی یہ نیت تھی جس نیت کا تو تذکرہ کر رہا ہے، تو کہانی بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اپنے تمام تر معاملات کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں میرا مقصود کیا ہے۔ حدیث شریف آپ کے سامنے رکھوں، ہمارے آقا و مولا رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ روزے دار اس طرح کے ہیں روزہ کتنی بڑی عبادت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. کچھ روزے دار اس طرح کے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. کچھ عبادت گزار اس طرح کے ہیں, ساری رات نماز پڑھتے رہیں گے لیکن ان کی ساری رات کی نماز میں سوائے رات جاگنے کے ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. ٹائم بھی لگا, محنت بھی صرف ہوئی لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور ایک روایت میں یہ ذکر کیا گیا, سید المبلغین افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی. 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے لیکن آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب کرنے والا اس خوشبو کو سونگ نہیں سکے گا. آخرت کا عمل, روزہ آخرت کا عمل ہے, آخرت بنانے والا عمل ہے. جو بھی نیک عمل ہے وہ آخرت بنانے والا عمل ہے. نماز ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, تلاوت قرآن ہے, صلہ رحمی قائم کرنا ہے, یہ سارے نیک عمل ہیں, آخرت بنانے والے اعمال ہیں. آخرت بنانے والے عمل میں بندہ اگر دنیا طلب کرنے کی طرف چل پڑے تو ارشاد فرمایا گیا 500 سال سے جنت کی خوشبو سونگی جا سکتی ہے لیکن ایسا بندہ اس خوشبو کو نہیں سونگ سکتا. تو جسے جنت کی خوشبو سونگنے ہی سے روک دیا گیا, یہ رب کی رحمت کے بغیر جنت میں جائے گا کیسے؟ آئیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں, اپنے تمام تر معاملات کو دیکھیں, غور کرتے چلے جائیں, سوچتے چلے جائیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سنتے چلے جائیں. نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز پڑھی. لوگ تھے, نماز کی کیفیت کچھ اور تھی. کوئی بھی نہیں تھا تو نماز کی کیفیت کچھ اور تھی. نماز کی کیفیت میں تیزی آ گئی, بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھی جب تنہائی تھی, دوئی قدموں کی ہٹ محسوس ہوئی, نماز کی کیفیت بدل گئی. سرکار فرماتے ہیں, جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے تنہائی میں برے طریقے سے نماز پڑھی بے شک اس نے اپنے رب کی توہین کی. اگر یہ عمل اللہ کے لیے تھا تو تنہائی میں جس طرح تھا لوگوں کے سامنے بھی ویسا ہونا چاہیے تھا. اگر یہ عمل اللہ کے لیے تھا تو تنہائی میں بھی اس میں خوبی ہونی چاہیے تھی اور مجمع میں بھی اس میں خوبی ہونی چاہیے تھی. اللہ کی رضا کا طالب اس کی نظر آگے پیچھے نہیں جاتی, اس کی توجہ تو رب کی رحمت کی طرف ہوتی ہے. یہ تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اس کا مقصود, اس کا مطلوب, اس کا محبوب صرف اور صرف رضا مولا ہوا کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف اس کی طلب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا کا طالب کیسا عجیب و غریب آدمی ہے, اور کیسے یہ اپنا عبادت کے معاملات سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی طرف بڑھ سکے گا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے عمل سے مخلوق کی توجہ چاہ رہا ہے. اور قیامت کے دن کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, کل بروز قیامت کون سی چیز نجات عطا کرنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا. نجات دلانے والی کون سی چیز ہے؟ رب کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا. اس نے خدمت اقدس میں عرض کی, بندہ اپنے رب کے ساتھ کیسے بد دیانتی کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس طرح کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس کا حکم تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا لیکن تمہارا مقصود اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی رضا حاصل کرنا ہو. بھائی جان کیسا لگا؟ میرا بیان کیسا لگا؟ میری تلاوت کیسی لگی؟ میری نعت کیسی لگی؟ میرا یہ صدقہ کرنا کیسا لگا؟ میرا راشن تقسیم کرنا کیسا لگا؟ اگر ان لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی طرف توجہ نہیں ہے تو بالکل واضح الفاظ میں عرض کروں گا کہ اس عمل کے بارے میں تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ سوچیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے ساتھ بد دیانتی یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا تم اس کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی نیت رکھو. یہ کہنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لہذا ریاکاری سے بچو, دکھاوے سے بچو, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنے سے بچو، رب کی رضا کی طرف توجہ رکھو۔ لہذا ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ریاکاری کو شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا گیا۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن کی جو بات ذکر فرمائی وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ریاکار کو لوگوں کے سامنے چار ناموں سے پکارا جائے گا۔ آج بندہ کہتا ہے نا یار، تنہائی میں بات کر لیتا، مجمع میں بات کرنے کی حاجت کیا تھی، مجمع میں کوئی اس طرح کا نام دینے کی حاجت کیا تھی۔ اے ریاکاری کرنے والو، اے دکھاوے کے لیے عمل کرنے والو، اس روایت میں بیان کردہ الفاظ پر غور کیجئے گا۔ یہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ریاکار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا۔ وہ چار نام کون سے؟ پہلا نام جس نام سے اس بندے کو پکارا جائے گا، ریاکاری کرنے والے کو، دکھاوا کرنے والے کو، وہ ہے اے بدکار، اے برائی کرنے والے۔ مجمع میں، لوگوں کے سامنے، میدان محشر میں اسے اس انداز میں پکارا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا اے دھوکے باز۔ یقیناً یہ دھوکا ہی تو ہے، کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا، یہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑ گیا۔ اے بدکار، اے دھوکے باز۔ اس کے بعد کہا جائے گا اے کافر، اے انکار کرنے والے، تیرا رب تجھے اپنی رضا کی طرف بلاتا رہا اور تو رب کی نعمتوں سے کفرانے نعمت کرتے ہوئے تو کسی اور طرف نکل گیا۔ اور اس کے بعد کہا جائے گا اے خسارہ پانے والے، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا۔ اب تصور کیجیے، اولین آخرین جمع ہوں، کسی ایک کو یہ جملے کہے جا رہے ہوں، اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ قیامت کا میدان، وہاں اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا پانے کی تمنا دل میں ہوتی ہے نا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا حساب کتاب مجھ سے نہ لے، بغیر حساب کے داخلے جنت کر دے۔ تمنا تو یہ ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن جس کو یہ کہا جا رہا ہوگا اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خسارہ پانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اے دھوکا دینے کی کوشش کرنے والے، اب تو اپنا اجر اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ لوگ خوش ہو جائیں، یہی نیت تھی نا، کیا نتیجہ نکلا، حاصل کیا ہوا؟ تو اے ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ عمل کی طرف بڑھنے والو، اپنے اعمال پر غور کرو، اپنے حالات اور اپنے معاملات پر غور کرو، اپنی عبادات پر غور کرو۔ جس رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے، اسی کی رضا کی طرف توجہ کرو۔ اور اللہ تعالی جل جلالہ نے ریاکار کے تعلق سے مزید کیا فرمایا، اس پر دو مقامات سے آپ کے سامنے آیات کریمہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے بعض نمازیوں کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، آپ خود تصور کیجئے نا، جب قیامت کے میدان میں کہا جائے گا جن کو راضی کرنے کے لیے، جن کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا، جاؤ انہیں سے جا کر اجر طلب کرو۔ کون سی ایسی جگہ جس جگہ کی طرف رخ کریں گے؟ تو آئیے اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف قدم بڑھائیں، قبر کی وحشتوں سے بچنے کے لیے، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے، ہر عمل میں اللہ کی رضا۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر خلاص ایسا عطا یا الہی۔ آئیے جب تک سانس کی مالا چل رہی ہے نا، اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف توجہ کریں، وگرنہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ قبر ہے نا، قبر، اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات ہمارے سامنے رکھی اور ہم جیسوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کہتے ہیں، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو بنا دے ادب کا تو پہنکر کرتے رہے احترام شریعت